بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. ناظرین محترم، آج کی اس نورانی بزم میں آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم گفتگو کریں گے قیام اللیل اور شب قدر کی فضیلت پر. سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے بہت سی چیزوں کو رات کے پردے میں رکھا ہے. مجاہد کے لیے دن ہے اور عابد کے لیے رات ہے. عرفا کی اصطلاح میں، صوفیان کرام کی اصطلاح میں، رات کو اللہ کے بندوں کے لیے، خاصان خدا کے لیے تخت سلطنت قرار دیا گیا ہے. رات کی بہت سی فضیلتیں ہیں. قرآن کریم رات میں نازل ہوا، اللہ نے دعاؤں کی اجابت کو رات میں رکھا، قبولیت کو رات میں رکھا. دن ہنگاموں کی نظر ہو جاتا ہے، دن میں ہنگامے ہیں، دن میں شور ہے، دن میں بازاروں کی رونق ہے، دن میں چہل پہل ہے، دن میں انسان دنیاوی فکرات میں گھرا ہوا ہے. مگر جیسے جیسے دن رات کی طرف جاتا ہے، ویسے ویسے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے مصلوں کی طرف بڑھتے ہیں، مسجدوں کی طرف بڑھتے ہیں، اور خشوع و خضوع کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ ہم رات کی اس تنہائی میں، اس خلوت میں، جلوتوں سے دور، محفلوں سے دور، ہنگاموں سے دور، اپنے رب کی مرضی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور راز و نیاز کی گفتگو ہوگی، باتیں ہوں گی، اللہ کی مرضی ہمیں حاصل ہو جائے گی. رو رو کر تنہائی میں اپنے رب سے التجا کریں گے، اپنے گناہوں کی بخشش کرائیں گے، اس کی رحمت کے دروازوں کو اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے کھلوائیں گے. اللہ نے تہجد کو رات میں رکھا، اور تہجد کی کتنی فضیلت بیان کی گئی. اللہ نے معراج پیغمبر کو شب میں قرار دیا. معراج میں بندہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے گیا، تو یہ خلوتوں میں ملاقات ہوئی، اس کے لیے بھی اللہ نے رات کو قرار دیا. دن میں ہنگامے ہیں، رات میں خلوتیں ہیں، تنہائیاں ہیں، یکسوئی کے ساتھ اپنے معبود کی عبادت ہے. حالانکہ حضور سرور کائنات کو رات کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ پیغمبر کی زندگی کا تو ہر لمحہ وہ ہے کہ مجھے شعر یاد آتا ہے علامہ اقبال کا، کہ انہوں نے کہا کہ ایک شب کا ذکر کیا اے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. پیغمبر کی تو پوری زندگی معراج ہے، لیکن معراج کو رات کے پردے میں رکھنے کی ایک مصلحت شاید یہ بھی ہو کہ پیغمبر کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ تک پہنچے، اور ہماری معراج یہ ہے کہ بندہ مصلے پر آ جائے. نماز مومن کی معراج ہے، گھر اس کا ہے، مصلی اس کا ہے، لیکن جیسے ہی یہ مصلے پہ آیا تو اب یہ عظمت و رفت کی وہ منزلیں طے کرے گا کہ گویا اس نے معراج حاصل کر لی. اسی لیے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کی بڑی فضیلت قرار دی گئی. پیغمبر اکرم رات کو جاگ کے عبادت کیا کرتے ہیں، اور نبی نے اتنی عبادت کی کہ اللہ کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، کہ راتوں کو ذرا کم قیام کیا کیجئے. اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، راتوں کو کم قیام کریں، آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا ہے. حضرت موسیٰ کو طور پر بلایا گیا، تو اس سے پہلے اعتکاف کرایا گیا، اور 40 راتوں تک جناب موسیٰ کو عبادتوں کے اندر مشغول رکھا گیا. تو یہ ہے قیام اللیل کی فضیلت، کہ سابقہ امتوں میں بھی، انبیاء کرام میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ وہ راتوں کو قیام کیا کرتے تھے. اب ان راتوں میں سے کون سی ایسی رات ہے کہ جس میں قیام ساری راتوں سے افضل قرار دیا جائے؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی ہی رات ہوگی کہ جو ساری راتوں سے افضل ہو. اور جب ایسی رات کو ہم تلاش کرتے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمیں نظر آتا ہے کہ امام کہتے ہیں کہ شب قدر کو 21ویں اور 23ویں میں تلاش کرو. حالانکہ اللہ نے شب قدر کو مخفی رکھا. شب قدر جس کے لیے آیا خیر من الف شہر, جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. یہ ہزار مہینوں سے افضل کیوں قرار دیا گیا؟ اگر ذرا سا اس کا پس منظر دیکھیں کہ یہ رات جو ہزار مہینوں سے افضل ہے, ظاہر ہے کہ اس کے اندر عبادت, اس کے اندر قیام کرنا, یہ قیام اللیل ہر شب کے قیام اللیل سے افضل ہوگا اور اس کی فضیلت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس کے پس منظر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ امتیوں سے بیان کیا, اپنے اصحاب کے درمیان بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سنایا کہ جس نے جہاد کے لیے اپنے جسم پر اسلحہ سجایا اور جنگی لباس پہنا اور ہزار مہینوں تک اس لباس کو پہنے رہا, یعنی ہزار مہینوں تک آمادہ جنگ رہا, آمادہ جہاد رہا, تو اس کی یہ فضیلت سن کر, اس کے بارے میں یہ بات سن کر اصحاب کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش ہم بھی یہ سعادت حاصل کر لیتے کہ ہم بھی کوئی ایسا عمل کر لیتے کہ ہزار مہینے عبادت کے اور اجر و ثواب ہزار مہینے کی عبادت کا ہمیں بھی مل جاتا. تب یہ آیت نازل ہوئی کہ شب قدر میں قیام اللیل کرو, شب قدر کو حاصل کرنے کی کوشش کرو, یہ شب ہزار مہینوں سے افضل ہے. ایک دوسری روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے بنی اسرائیل کے چار عابدوں کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے گویا ہزار مہینے تک, 80 سال سے زیادہ ہزار مہینے بنتے ہیں, ان ہزار مہینوں تک اپنے آپ کو رب کی عبادت میں مشغول رکھا, یعنی یہ ہزار مہینے تک اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے. جب یہ فضیلت اصحاب نے سنی تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ کاش ہم بھی یہ فضیلت حاصل کر سکتے. تب کہا گیا کہ شب قدر میں قیام کرو. اب شب قدر, رمضان خود اللہ کی طرف سے انعام ہے اور شب قدر انعام پر انعام ہے, یعنی نور علی نور ہے. شب قدر جس کے اندر قرآن نازل ہوا, نزول قرآن, ایک تو قرآن کا نزول تدریجی ہے کہ جو پیغمبر سورہ سورہ اور آیت آیت کر کے بیان کرتے رہے, ایک پورے قرآن کا اس شب کے اندر نازل ہو جانا کہ جس کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ یا قلب پیغمبر کے اوپر نازل ہوا اور علم قرآن پہلے سے محفوظ تھا, یا بیت المامور پر نازل ہوا. بہرحال یہ شب وہ ہے جو نزول قرآن کی شب ہے, یہ شب وہ ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے, یہ شب وہ ہے جو مغفرت کی شب ہے, یہ شب وہ ہے کہ جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, گویا کاتب تقدیر بندے کے ہاتھ میں قلم دے دیتا ہے کہ جس انداز سے چاہے اپنی تقدیر کو لکھ لے, اپنے گناہوں کو بخشوا لے. آنے والے سال کے تمام امور کا تعین اسی شب میں کیا جاتا ہے. یہ شب پھر آگے بیان کیا گیا کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ شب کیا ہے, یعنی تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے. یہاں مجھے خیال آتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اپنی جدہ ماجدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ فمن عرف فاطمہ حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر, کہ جس نے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت ویسی حاصل کر لی کہ جو معرفت حاصل کرنے کا حق ہے, تو اس نے شب قدر کا ادراک کر لیا. اس لیے کہ جیسے شب قدر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت, یہ بیان کیا گیا کہ پیغمبر تعظیم کے لیے جب اٹھتے تھے اور بار بار اصحاب نے یہ انداز تعظیم کا دیکھا تو سوال کیا کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے. اس وقت پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے سر من اسرار اللہ, کہ فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں. تو یہ شب اس کا ادراک نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک شہزادی کونین کی معرفت حاصل نہ ہو جائے. یعنی یہ شب اور اس میں قیام اللیل کا فائدہ بھی اسی کو ملے گا جو ائمہ طاہرین سے متمسک ہو جائے. مگر قیام اللیل کا مطلب صرف جاگنا نہ سمجھے, ایسا نہ ہو کہ رات کو بیدار تو رہے لیکن پوری رات گناہوں میں بسر ہو, غیبت میں بسر ہو, لہو و لعب کے اندر مبتلا رہے, ایک دوسرے سے بغض و حسد کی باتیں ہوتی رہیں. نہیں, اصفہان کے ایک عالم کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان سے آ کر ایک ظالم نے سوال کیا کہ آج شب قدر میں میرا وظیفہ کیا ہے, میرا فرض کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہارا فرض یہ ہے کہ تم سوتے رہو. کیا مطلب؟ یعنی تم سوتے رہو گے تو تمہارے ظلم سے, تمہاری شر سے دنیا محفوظ رہے گی. تو ایسا جاگنا کہ جو فتنہ اور شر کا باعث بن جائے اس سے بہتر ہے سونا. مگر اس رات میں جب یہ کہا گیا کہ ایک لمحے بھی نہ سو, بہتر یہ ہے کہ, حالانکہ یہ اجازت دے دی گئی کہ اگر چاہے تو اول شب میں تھوڑا سا سو سکتا ہے, اس لیے کہ جیسے جیسے شب گزرتی جاتی ہے اور جیسے جیسے صبح صادق کا وقت قریب آتا جاتا ہے ویسے ویسے قبولیت کے لمحات بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن اسی پوری شب میں کوئی ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ جو اپنی تقدیر لکھوانے کا, جو اپنی توبہ کو قبول کروانے کا, جو اپنے درجات کو بلند کروانے کا لمحہ آتا ہے, تو وہ لمحہ گزر نہ جائے. لہذا رات کو جاگ کے گزارے. مگر کیسے جاگ کر؟ اس رات میں کیا گیا ایک عمل وہ ہزار گنا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے. تو طالب علم اس طرح اس رات کو گزارے کہ وہ اپنے حافظے کی دعا کرے, وہ اپنے علم کے بڑھنے کی دعا کرے. عابد اس انداز سے اس رات کو گزارے کہ اپنی عبادتوں کو قبول کروا لے اللہ کی بارگاہ میں, یعنی ایسے خلوص کے ساتھ, ایسی یکسوئی کے ساتھ عبادتیں کرے کہ اس کا یہ جاگنا واقعی طور پر اس کے کام آ جائے, اس کا یہ جاگنا واقعی طور پر شب قدر کی فضیلت اسے عطا کر دے. اور یہ بہت برکتوں والی رات ہے تو وہ برکتیں اسے مل جائیں. اس رات کے جو اعمال ہیں جب ہم ان پہ نظر ڈالتے ہیں اور واقعی طور پر ان کے مقصد کو سمجھ کے وہ عمل کرتے ہیں, تو خلوص کے ساتھ اگر کیا جائے تو وہ شب کا مقصد خود بخود حاصل ہو جاتا ہے. ایک عمل ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کو کھول کر اپنے سر پہ رکھتے ہیں. پہلے قرآن کو سامنے کھول کر رکھتے ہیں, اس میں سے آیات تلاوت کی جاتی ہیں, پھر سر کے اوپر. یہ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ یہ شب قدر جاگنے کی رات ہے اور نزول قرآن کی رات ہے. تو اس نزول قرآن کی رات میں اس قرآن کو سامنے رکھ کر میں تجدید عہد کر رہا ہوں, میں اس قرآن کو گواہ بنا رہا ہوں, اس قرآن کو حاضر و ناظر کر کے اپنے رب مجھے گناہوں کی قید سے آزاد کر دے, مجھے بخش دے, مجھے اس عشرے میں جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے اور اس شب میں کہ جو نجات کی شب ہے, مجھے جہنم سے اور دوزخ کے شعلوں سے آزادی دے دے. اس کو گواہ بنا کر, اس کو سر پہ رکھ کر ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ معبود ہم تیرے قانون کی بالادستی کا اعلان اور اعتراف کرتے ہیں. معبود ہم اعتراف کرتے ہیں, ہم دور چلے گئے تھے لیکن آج کی شب ہم تجدید کر رہے ہیں, ہم پلٹ رہے ہیں, ہم واپس آ رہے ہیں, ہم تیرے اس کلام کی طرف پلٹ آئے. معبود اب تو بھی ہمیں اپنی رحمتوں سے دور نہ کرنا. اس کے بعد کچھ سورے ہیں جو اس شب میں تلاوت کیے جاتے ہیں. سورہ روم کی تلاوت کی جاتی ہے, سورہ دخان کی تلاوت کی جاتی ہے, سورہ عنکبوت کی تلاوت کی جاتی ہے. اگر ان سوروں کے مقصد کو آپ دیکھیں تو قیام اللیل کا مقصد خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. ان سوروں کے اندر مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو تذکرہ ہے قیامت کا, تذکرہ ہے سابقہ امتوں کا, ان کے گناہوں کا, ان کے اوپر آنے والے عطاب کا, تذکرہ ہے اللہ کی نشانیوں کا اور ان نشانیوں سے اللہ کی معرفت کے حاصل کرنے کا, تذکرہ ہے انفس و آفاق کے اندر جو علامتیں, جو نشانیاں موجود ہیں ان سب کا. تو جتنا جتنا یعنی سابقہ امتوں کا تذکرہ جب پڑھو تلاوت کرو تو یہ یاد رہے کہ وہ کس وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئیں اور آج کی شب میں یہ فیصلہ کر کے اٹھے کہ معبود میں وہ عمل انجام نہیں دوں گا کہ جس سے میں تیری رحمت سے دور ہو جاؤں. وہ کس وجہ سے عذابوں کا شکار ہو گئیں تو اپنے آپ سے یہ وعدہ کر کے اٹھے کہ میں کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا کہ عذاب خدا کا مستحق ہو جاؤں. یا قیامت کا تذکرہ ہے, قیامت کے اندر کس طرح سے مردوں کو کھڑا کیا جائے گا, کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا, تو وہاں اس سب تصور کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس رات کے مقصد کو حاصل کر لے. और ये गिड़गिड़ा के दुआ करे, ये रो के दुआ करे कि महबूद मैं जब तेरी बारगाह में पेश किया जाऊं तो एक मुजरिम बना के पेश ना किया जाऊं, एक गुनाहगार बना के पेश ना किया जाऊं, बल्कि मैं इस अंदाज से पेश हूं कि तेरी रहमत का मुस्ताहिक हो जाऊं। तो ये रात वो रात है कि जिसमें उलमा को मुकाशफे होते हैं, जिसमें उलमा जो रात में जाग कर इबादत करते हैं तो वो अपने हदफ़ और मकसद को पा लेते हैं। तो हर इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है, अपने मकसद को हासिल कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा सदका दे, ज़्यादा से ज़्यादा अज़्ज़ा व अक़ारीब के लिए दुआएँ करे, ज़्यादा से ज़्यादा बख्शिश रब का तलबगार बन जाए, इंशाअल्लाह इस शब का मकसद उसे हासिल हो जाएगा और क़यामुल लैल की बरकत और वाकई हदफ तक वो पहुँच जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वह हमें वाकई तौर पर इस शब की बरकतों से नवाजे और हमें महरूमीन में शुमार न करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।